الاتحاد المبين قاصد الجبارين مبيد الظالمين مدرك العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه ياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال وقبل يستطيعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين
ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ والی آئیے مولانا جتنا آگے مشیر لا سکتا ہوں مشیر پہ آئیے اپنی جگہ مناسب ہے تو سب سے مناسب نمبر ہے سورہ روم آیت مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور ویسے بھی آپ احمد سیمم برخار حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب قبلہ دوبارہ تشریف لا چکے آج کا بیان بھی انہیں کا ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اس امتحان میں انتظامیہ نے ڈال دیا یہ گفتگو مجھ ہی کو کرنا پڑ رہی ہے اور اس حوالے سے میری ایک گزارش شروع کی چند مجالس کا جو میرا عنوان تھا اس کے حوالے سے مجلس کے درمیان گزارش کرنا پڑے گی ابھی تو میں سورہ روم کی آیت کو تو روزانہ تلاوت کر رہا ہوں آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی بھی تلاوت کی اور جن لوگوں نے میری مجلسیں بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ سنی انہیں معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ وہ آیت ہے جسے میں بہت زیادہ تلاوت کیا کرتا ہوں کیونکہ اس میں ان صاحبان ایمان کے لیے مکمل پیغام قرآن کریم کا جو پیغام ہے بعض اوقات کہیں مبہم ہوتا ہے تفصیل بعد میں آتی ہے کہیں پہ مجمل ہوتا ہے بیان بعد میں آتا ہے کہیں پہ کوئی عام بیان ہے اس کا خاص بعد میں آتا ہے لیکن یہ مکمل پیغام اور وہ یہ پیغام یہ ابھی میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کا اپنا عنوان پہلی آیت کی روشنی میں تصویر ہو جائے کہ اس آیت تک بات نہ پہنچے میں نے آیت کا ریفرنس دیا آیت نمبر 89 سورہ بقرہ تاکہ اگر آج بیان نہ بھی آ سکے تو آپ جا کے قرآن کی تلاوت کے درمیان اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے آیت کا پیغام یہ اور یہ آیت اس طرح سے میں یہ عرض کر دوں کہ خاص ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری امام کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر ان کے پاس انتظار کا کوئی عقیدہ نہیں چاہے یہ آئے ان کے لیے آئے گی فقط اس گروہ کے لیے ہے کہ جو آخری امام کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، اور پھر اس میں اگر کوئی ایسا بھی جس کا یہ خیال ہے کہ آخری امام کے آنے کے بعد حکومت تو ہماری ہوگی، جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے، ساری دنیا کا اختیار اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اس کے لیے تو خاص طور پہ ہی آئے گا۔ بہت سارے صاحبان ایمان امام کا انتظار، امام کو امام مان کے کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد زمین اپنے خزانے ان لوگوں کے لیے اگلے ہی گئے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں، روزی کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں، ہر جسمانی اور روحانی نفس و نفس مخر ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امام امام ہے، اگر ان کے آنے کے بعد ہماری پریشانیاں اور بھی بڑھ گئیں، اور ایسا ہوگا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ امام کا آنا بس بجلی کے بٹن کی طرح سے ہے کہ بٹن دبایا روشنی آ گئی امام آئے سارے مسئلے ختم ہو گئے، تو یہ غلط فہمی۔ امام کے آنے کے بعد تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائیاں اور جنگیں ہوں، لیکن بہرحال اب یہ تو ایک بالکل ایک نیا موضوع، ایام فاطمیہ میں جب سورہ روم کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے پیغامات کیے جا رہے تھے، اس سے ہٹ کے ایک موضوع شروع ہو گئے، لیکن جو بہت سی جگہوں صاحبان ایمان پہلی قسم میں نہیں آتے جن کو جن کے بارے میں نے عرض کیا، امام کو حجت خدا سمجھ کے امام کا انتظار کر کے امام کا ساتھ دینے والے، چاہے امام کے آنے کے بعد ان کو راحت ملے کہ مصیبت، یہ مصیبت میں خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں، یعنی امام کے آنے کے بعد انہیں راحت ملے کہ ان کا امتحان بڑھ جاتا، امام کے آنے کے بعد انہیں صحت ملے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا، امام کے آنے کے بعد ان کی روزی کا مسئلہ حل ہو کہ حل نہ ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں، وہ امام ہے، آقا ہے، مولا ہے، آئے گا، بلائے گا، ہم جائیں گے۔ لیکن اگر صاحبان ایمان کی کوئی دوسرے قسم بھی ہے کہ بھائی ہم تو اس لیے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہمارے سارے مسئلے یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 89 بہت اہم، اور شاید اسی آیت کی تلاوت کیے بغیر پچھلے 6 دن میں سے کسی دن میں نے عرض کیا وہ اسی آیت کے حوالے سے تعریف تھی، مرحب کو اس کے باپ نے تیار کیا تھا پیغمبر اسلام کی مدد کے، اور وہی اسلام کے بڑے دشمنوں میں سر پھیرتا ہے، خیبر کی ساری دولت جمع کی گئی تھی پیغمبر کی مدد کے، ہر مرنے والا چھوٹا سا حصہ اپنے وارثوں کو دیکھ کے باندھی، یہ وصیت کر کے خیبر کو اور اپن بھجواتا ہے کہ جب آخری نبی آئے تو یہ پیغمبر کو دینا، اور اسی میں ضمن یہ ایک جملہ جس کا خیبر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول جب مدینے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان کے طور پہ قیام کیا، ہر ایک کو معلوم حج اور عمرے کی زیارت کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اگر یہ حرم کا صحن آج کل اتنا بڑا کیا گیا تو یہ چیزوں کو ختم کرنا لازم تھا، ضروری تھا، لیکن وہ جگہ اب تک موجود، اگر تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ یہ گھر بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ تو ایک محافظ کے طور پہ، کیئر ٹیکر کے طور پہ، امین کے طور پہ گھر میں بٹھائے گئے، یمن کے بادشاہ نے جب مدینے کا دورہ کیا تھا، جب مدینہ مدینہ تھا بھی نہیں یسرے پہلا تھا، تو خاص اس گھر کو خرید کر آخری رسول کے لیے تحفہ رکھا، اور اپنے سرداروں میں سے ایک کو اس کا محافظ مقرر کیا کہ تم مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، یہ وصیت کر جائے، شاہی امن یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو خیر یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ رسول کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. شہر مدینے کے ابو ایوب انصاری کے مکان سے لے کر خیبر کے قلعے کی ساری دولت اور ساری فوج. اب یہ اپنی جگہ غلط سوال ہے کہ پھر یہ اینٹی کلائمیکس ہوا کیسے؟ جو دولت رسول خدا کے لیے تھی وہ رسول خدا کے خلاف کیسے استعمال ہوئی؟ بڑی مجبوری کے عالم میں خیبر پہ حملہ کیا گیا جب وہاں رہنے والے باغی نہیں آ رہے. مسلسل خیبر سے وہ سازشوں کے سلسلے جاری ہیں جس کے نتیجے میں مدینے کو ایک لمحے کے لیے بھی چین و آرام نہیں ملا. تب ابو تو خیر میں نے بات کو ذرا سا طولانی کر دیا تو آخر یہ تبدیلی کیوں؟ شاید اتنا یہ ہمارے لیے دلچسپ اور اہم مسئلہ نہ ہو. اگر ہم بھی کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہوں لیکن چونکہ ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس کے ظہور کے بعد بھی یہی تاریخ ریپیٹ ہونے والی ہے, انتظار کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے جن کے پاس اس امام کا کوئی عقیدہ ہی نہیں وہ آگے بڑھ جائے. جنرلائز بات نہیں کر رہا, سب کی بات نہیں کر رہا, بارہ ایک بڑی پرسنٹیج اور تعداد ہو. خیر اب یہ تو سورہ بقرہ کی آیت جو اس کا ترجمہ کیے بغیر میں ذرا اس لیے تفصیل میں چلا گیا کہ ہمارے قوم کا آج تک کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور اس کو اگر فی الحال جہاں پہ سمیت اپنے اصل عنوان پہ آؤں تو وہی ایک جملہ جو میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں عرض کیا اور وہ یہ کہ یہ سارا مسئلہ پیدا اس لیے ہوتا کہ ہم دین لیتے ہیں بغیر خالق کے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسجد کا امام بانے ہو لیکن بغیر کسی عالم دین. کوئی میڈیکل سینٹر بغیر ڈاکٹر کے نہیں چلایا جاتا, کوئی کالج بغیر کسی استاد یا پروفیسر کے نہیں چلایا جاتا, مذہبی ادارے بغیر عالم دین کے ہم کو چلانا, جس کے نتیجے میں جو ہاف نالج یا آدھی معلومات ہوتی وہ کبھی عقیدے کی اس منزل پہ ہم کو پہنچا دیتی اور کبھی عمل میں جو ہمارے ساتھ تماشے ہوتے. اب لازمی کی انتہا دیکھنا کہ دنیا کے ایک ایسے علاقے میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا. میں کوئی ایسا اشارہ نہیں کر رہا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کے ممبر سے ان کی توہین کی جا رہی ہے, لیکن اب تک مجھے اس پہ یقین نہیں آتا. لیکن باہر وہاں بھی یہ مسئلہ شریف موجود, ایسے علاقے میں جانے کا موقع ملا کہ جہاں صاحبان ایمان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا. آپ کہیں گے بولا نا اس کے لیے آپ اتنی دور کیوں گئے؟ ہمارے محلے میں آ جاتے, ہمارے شہر میں آ جاتے, ہمارے گاؤں میں آ جاتے. نہیں, بات یہ نہیں, نماز کی اہمیت کو ہر ایک جانتا. چیلانی کونین کے مسائل کے حوالے سے میں نے جملہ عرض کیا تھا نا, ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سوال کے وہ مسلے پہ جا رہی ہیں لیکن مسلے پہ جا رہی ہیں. تو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور جو کل والا اعلان تھا باقی پورا تو آج ہوگا نا, ایک روایت کے مطابق پندرہ جماعت الاولیٰ کیونکہ امام معصوم کے ولادت کی تاریخ بھی ہے تو ہم صحیح طریقے سے جشن تو نہیں منائیں گے لیکن ذکر امام کریں گے. تو چوتھے امام کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ نمازوں کی کیا فضیلت و اہمیت ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے آرام دہ گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ میدان کربلا کے 18 لاکھوں کے بیچ میں مغرب و عشاء کی نماز جس اطمینان اور آرام کے ساتھ انجام دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر معصوم عبادت میں ہر پریاس سے رہنے کے لقب چوتھے ہی کا بنا زین العابدین, سید و ساجدین یا خالص سجاد. اور چوتھے ایمان کی زندگی میں بہت سرسری نگاہ ڈالی جاتی ہے تو دو جملے ہی اس تمام بحث کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی جو ہماری قوم میں آج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, جس کے نتیجے فرقے بن اور ایسے کہ شاید ایک دوسرے کو مومن سمجھنے کو تیار نہیں. دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں بلو تو مشرق میں سب سے آخری جو بستی ہے وہ نیوزیلینڈ کے کچھ شہر ہیں کہ جہاں پہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں. اور اگر مغرب میں دیکھیے تو بالکل آخر میں آپ کو ویکور، سیاتل اور لاس اینجلس، یہ مغرب میں بالکل آخر. پھر وہی سمندر آ جاتا ہے جو گھوم کے نیوزیلینڈ تک پہنچتا ہے، پیسیفک اوشین یا بیرون کاری. اب یہ ساری دنیا جہاں بھی جا کے دیکھ، بہت بڑی جماعت ہو یا بارہ آدمی ہو، بارہ ٹوٹل، وہاں بھی کم از کم دو گروہ تو ہو گئے. یہاں پہ بارہ ہیں گنے ہوئے، وہاں پہ تین الگ الگ امام بارگاہ اس حوالے سے ہیں کہ یہ ان کے دشمن ہیں اور وہ خود کے. لیکن ایک تو ایگو پرابلم ہوتا، ٹھیک ہے نہیں، نظریات کے اعتبار سے کہ وہ غلط ہے، وہ شیعہ سے باہر. بارہ آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ایک ایسا موضوع جسے بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ اشارتن بات کیوں آ، تو اب اس کے اندر ایک بحث یہ بھی آ جاتی، جہاں پہ اختلاف پیدا کرنا ہوتا ہے، اختلاف کی جگہ نہ ہو، تب بھی ایک بحث اس کی آ جاتی. جو شاید یہاں تو موقع نہیں ہے لیکن دنیا میں کئی جگہ ملے. رمضان کس بجا، منڈے کو ہوا کہ ٹیوزڈے کو، دو پھر سے منڈے. اچھا آپ پیر والے، اچھا ماشاء اللہ آپ منگل والے. اور یہ خالی بات مذاق سے آگے بڑھتے بڑھتے صاحبان ایمان میں ایسا ڈویژن پیدا کرتے ہیں. اور اسی میں یہ بحث کہ چوتھے ایمان کی زندگی کو دو جملوں میں اگر آپ دیکھیں، اس کائنات کی تاریخ چوتھے ایمان سے بڑا نمازی شاید کوئی نہیں گزرا، شاید کا یقیناً زین العابدین. اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ لقب بھی شیطان نے اس وقت میں دیا تھا جب امام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سانپ بن کے آتا ہے اور امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبا رہا. فضیلت جس کا اقرار دشمن بھی کرے، اور ایسا دشمن شیطان بہت برا ہے، پھر اس جیسا تجربہ کار بھی دنیا میں کوئی نہیں. وہ آدم سے لے کے قیامت تک ایک ایک کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ زین العابدین، سید الساجدین، سجاد. چوتھے ایمان سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں، اور چوتھے ایمان سے بڑا ماتمی بھی کوئی نہیں. اب مکاون خمس جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رونے والے کو صرف پانچ گزرے، سیغہ مبالغہ. جن میں ایک نام ہمارے چوتھے ایمان کا ہے، اس ایمان نے یہ ارشاد ہمارے سامنے پیش کیا جس امام کا اپنا لقب صادق ہے، میرے دادا سے بڑا باطل بھی کوئی نہیں. دو چیز آپس میں ٹکرانے والی ہے ہی نہیں. چوتھے امام کی سیرت کے صرف یہ دو جملے، نماز میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، چوتھے امام سے باطل میں بھی کوئی آگے بڑھ نہیں. بتایا جو نمازی ہے وہ ماتمی ہے، جو ماتمی ہے وہ نماز. یہ مختصر تھا، میں نے صرف دو جملے میں عرض کیا. وہ چوتھا ایمان مختلف موقع پہ مختلف حوالے سے نماز کی اہمیت بھی بیان کر رہے، اور وہ تربیت بھی مکمل کر رہے. تو کل کی مجلس میں یہ اعلان یہ کون ہے کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی کہ آخر آدمی کسی دنیاوی لذت کو اور آرام کو اور مزے کو اور فائدے کو اور عیش کو اور عشرت کو کیوں چھوڑے. کوئی ایسے ہی اس کے سامنے کوئی ایسا انسینٹو، کوئی ایسی ترغیب، کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے جس کے خاطر وہ یہاں کی دولت کو چھوڑے، قربانی دے، تو کل چہلانی کی زندگی کا ایک واقعہ، چوتھے امام کی زندگی کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ. آج کے مجلس کے اختتام کا جب ہم پہنچے تو مجلس کا عنوان یہ بن جائے گا کہ شہزادی کون ہے اور چوتھے امام کے حالات میں مباصلت میٹرک کتنے سملر حالات. سب یہ الگ الگ ابھی جملے آ رہے ہیں. شہزادی نے بتایا اچھا لباس تو وہ ہے جو قیامت میں تمہیں واپس ملے. وہ جو پیغام اس حوالے سے دیا جا رہا ہے چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ ہے، گھر میں آپ ہر سال آپ شعبان میں چوتھے امام کی جو ولادت یہاں مناتے ہو، میرا اندازہ ہے کہ یہاں کے کیلنڈر کے اعتبار سے ولادت کی محفل شعبان میں ہوتی، اور 25 محرم کی جو شہادت کے مجلس آپ سنتے ہوں گے، یہ واقعہ تو ہر دفعہ پڑھا جاتا گھر میں آپ لیتے، اور ایسی آپ اور ایسی سخت اور ایسی خطرناک آپ، سارے گھر والے گھبرا کے نکلے، بچوں کی جان بچانا ہے، مخدرات اس پر تو طہارت، غلاموں نے قریضوں نے بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے آپ کو بجھا دیا، گھر میں آئے تو دیکھا چوتھا امام آگ لگنے سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا، آگ لگی، فریاد بلند ہوئی، شور ہوا، سارے گھر والے متاثر ہوئے، آگ بجھی، اور چوتھا امام اسی حالت میں اسی انداز سے اپنی نماز کو جاری کیے ہوئے، نماز ختم، اصل پیغام یہ نہیں، اصل پیغام اس کے بعد کا جملہ، نماز ختم، امام سلام پھیر کے دیکھا اور چلے ہوئے دروازے، جلی ہوئی کھڑکیاں، یہ جلی ہوئی دروازہ دیواریں، گھر والے موجود، پوچھا یہ سب کیا ہوا، اب حیرت بڑھی، اور گندر سود کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے نماز کو توڑنا صحیح نہیں سمجھا، اس لیے آگ لگی اور آپ نماز میں رہے، آپ کا جملہ تو بتا رہا کہ آپ کو ظاہری اعتبار سے خبر تک نہ ہوئی کہ آگ لگی، امام کہہ رہے یہ سب ہوا کیا، یہ میں نے نماز شروع کی تھی، یہ دیوار بھی صحیح تھی، یہ دروازے بھی صحیح تھے، کھڑکیاں بھی صحیح، گھر والوں کی حیرت، آپ کا پتا چلا ہو اور اللہ کی نماز کو توڑا نہ گیا ہوا الگ چیز، یا تو جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا تو آگ لگی کا بات پوچھی، بڑا اتنی زبردست مختصر اور خطرناک آپ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آخر کس چیز نے آپ کو یہ دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا، کا جہنم کی آگ کے خوف نے دنیا کی آگ کا خیال اور خبر میرے دل سے نکال دی، یہ پیغام دیا شہزادی نے، کئی جو پیغام دیا وہ جنت، چوتھے امام نے جو پیغام دیا جہنم، یہ دونوں ملائیں گے تو مومن صحیح مومن بنتا، رسول بشیر بھی ہے، رسول نذیر بھی ہے، شہزادی نے بتایا تو قربانی دو گے جنت میں اس کا بہترین صلہ ملے گا، واقعات کلام سن چکے، اور چوتھے امام نے بتایا کہ اگر جہنم اور آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو کر تو نہ شراب کی جانب ہاتھ بڑھے گا، نہ بحجابی کی جانب، نہ نماز قضا کرنے کو ایک فخر سمجھو گے، نہ حرام کھانے، نہ زبان میں کسی کی غیبت آئے گی، نہ کانوں میں کوئی گانے کی آواز پہنچنے پائے گی، اگر یہ احساس رہے جو دادا علی اپنے بھائی کے ہاتھ سے آگ رکھ کے پیغام دیا، وہ پوتے علی نے اپنی نماز کے ذریعے سے محسوس کی، وہ تربیت کا سلسلہ وہی جاری ہے کہ شہزادی فاطمہ سے سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہاں پہ ایک حقیقت اور یہاں پہ میں سورہ روم کی آیت ذرا جلدی جلدی تقدیم کے بغیر اپنا موضوع ملاؤں، تاکہ جو میرے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے مسائل سے پہلے کا، 14 سال کے بعد جو میں آپ کی خدمت کے لیے آیا اور انشاءاللہ دوبارہ دوسرے 14 سال کے بعد آؤں گا، تو یہ عنوان کو کم از کم ایک منزل تک پہنچا کے جاؤں، سورہ روم چوتھے امام کی سیرت کو یہاں روکیے اور پھر آئیے شہزادی کو اور پھر واپس ہم آتے ہیں شہزادی اور چوتھے امام کے حالات، لیکن ایک جملہ ادھار ہے تیسری مجلس پر اور درمیان کی دو مجلس سے آدھے جملے کو واضح کر چکی، میں نے عرض کیا کہ چوتھے امام زندگی کا ایک اہم پیغام، یہ امام زمانہ کو شاید سب سے زیادہ یاد دلایا، اور ساتھ میں جملہ تھا کہ امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری شہزادی فوراً نے کروائی، تیاری انہوں نے کروائی ہے کہ آج انہوں نے دلایا، باقی ہر معصوم اتار ڈاکے رسول پہلی حدیث تو رسول ہی سے ہمارے سامنے آتی، پہلی سے مطلب امام زمانہ کے حوالے سے پہلا پیغام، اور ساری حدیثیں لیکن پہلا پیغام کہ میرا مشن انکمپلیٹ ہے، مکمل کرے گا زمانے کا امام. یا رسول اللہ کب مکمل کریں گے؟ تو آخری زمانے کی کتنی ساری نشانیاں پیغمبر بتا دیتے ہیں، جن میں دیر کو مجبور نشانی کی ہے کہ جب شراب کو شربت کے نام پہ حلال کیا جائے اور دودھ کو نفے کے نام پہ حلال کیا جائے اور رشوت کو توفے کے نام پہ حلال کیا جائے اور گانے بجانے کو تفریح کے نام پہ حلال کیا جائے، لیکن چار میں سے تین باتیں نہج البلاغہ میں بھی مولا نے بتائی. اگر پہلی بات اللہ کے رسول، شرابیں ہمیشہ کی جاتی رہی ہیں، آخری زمانے میں لوگ بڑے ہوشیار ہو جائیں گے، ایکسپرٹ، پہلے شراب کو حلال کریں گے پھر پیئیں، حرام سمجھ کے پینے کا کیا فائدہ اور مزہ، مزہ تو جب ہے پہلے اس کو حلال بناؤ. چنانچہ ہر معصوم، بلکہ اگر آپ تاریخ کی گہرائی میں جائیے اور حاضر، تو پیغمبر سے پہلے کیا کیا نے بھی آخری امام کو پیغام دیا اور تیاری کروائی، لیکن آخری امام کا ساتھ دینے کے لیے عملی تیاری سب سے بہترین ہمارے سامنے اس کے لیے سیرت شہزادی، سیرت سیدہ، اور یاد دلا. اب یہ جملہ پہلا حصہ تو تھوڑا بہت آ گیا. شہزادی نے تیاری کیسے کرائی؟ چھ دن کی مجلسوں میں میں نے دو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا. نمبر ایک، شہزادی کا ٹیل مصحف فاطمہ، اور اس کے علاوہ شہزادی سے لوگوں کا سوال کرنا اور شہزادی کا جواب دینا، اور خطبہ زہرا، یہ ساری چیزیں آئی. اب یہاں رک کے مجھے ایک بات پہلے شروع میں رکھ دی کہ مجلس کے بیچ میں میں ایک اعلان کروں گا. اس طرح اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی ہی مجلس کے بعد اس سوال و جواب کا سیشن یہاں پہ رکھ دیا گیا. بہت سارے سوال ہیں، کچھ کے میں نے جواب دیے، زیادہ تر کے جواب کا وقت ہی نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی لوگوں کے سوالات میرے پاس آتے رہے. اس وقت بھی میرے لباس کی جیبوں کئی ایسے پرچے ہیں جو دو تین دن مختلف لوگوں نے اپنے سوالات کیے، میں نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، کیونکہ اگر میں ان سوالات کو خالی پڑھتا ہی تو شاید دو دن کی ساری مجلسیں ایک ایک پرچے میں پندرہ پندرہ سوال تھے. خوشی بھی تھی لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. لیکن یہ وقت نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو واجب ہے صاحبان ایمان کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرتا. تو میں نے یہ سوالات سارے روک لی اور جواب نہیں، اور ابھی بھی میرے پاس سوال ہیں. تو صرف اس لیے جس علاقے حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب جیسا مقدس و باہمر عالم حقیقی بھی موجود، اور جیسا کہ مجھے اندازہ ہوا سوال و جواب کے سیشن کی ایک بڑی تعداد صحیح معنوں میں مولانا سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے، ہر بچے کی ذمہ داری ہے. مولانا زحمت اٹھا کے یہاں تک آ گئے، گویا کنواں پیاسے کے بعد پہنچ چکا ہے، کچھ تو صاحبان ایمان کو بھی اپنی ڈیوٹی انجام دینا. جتنے یہ سوالات اور اس کے علاوہ وہ سب آپ پورا کال مولانا آپ کے درمیان ہے، آپ بخصر فوقتن کے دریافت کرتے رہے، اور اس میں شاعری اور سستی نہ کیجیے، ورنہ علم سیدہ کے حوالے سے وہ جملہ میں عرض کروں جس کے حوالے سے چوتھے ایمان کی عبادت کی بات آئی. کہ جس علاقے میں میں گیا وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے، نماز ان کی نگاہ میں کوئی بہت معمولی عبادت، ان کا خیال یہ ہے کہ نماز محب اہل بیت کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دشمنوں کی چیز. اس قسم کے خیالات نہیں، نماز کی اہمیت تو بھی جانتے ہیں، اور پریشان بھی ہے کہ نماز پڑھے کر پڑھی کر کے جائے. ہم نے کہا آپ کو سکھا سکتے ہیں، ایسے کہیں الٹا ہوگا. دنیا سے ایسا ایک علاقہ بھی ہے بہت مشہور، بہت بڑا لکھا، بہت ہی ترقی یافتہ، ایئرپورٹ سے لے چلے جو ایمانداری سے منتظر تھے. کہا مولانا چاہیے تھا تو بھی ہمارے یہاں پہلے مغرب عشاء کی نماز ہے پھر مسجد. اور مولانا وہ مغرب کی نماز آپ کو آتی؟ کوشش تو کی تھی میں نے بڑے میں سیکھنے کی اور اب تک میں پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں 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 وہ نہیں بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ٹائم کی بڑی پابندی ہے, اتنے منٹ میں نماز ختم کر دینا. دیکھیے آپ ایسا نہ کریں کہ رکو میں سبحان رب العظیم بھی پڑھیں اور سبحان اللہ بھی پڑھنا. دیکھیے ضرور خالی آپ کو ایک ہی دفعہ پڑھنا. دیکھیے خلوص جو ہے وہ دو جملوں سے زیادہ سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے تشہد میں یہ کمی کریں آپ, ایسا نہ ہو کہ آپ تشہد سے پہلے بسم اللہ و بسم اللہ و خیر الاسماء کل آل اللہ کہیں. ہمارے پاس اس کا ڈھنگ نہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کیسی ہوتی ہے, پورے رات سے مجھے نماز سکھاتے ہیں پہلے لوگ. میں وہاں بھی نام نہیں لے رہا لیکن وہ مہاراج دنیا کا سب سے طرف سے آتا ہوں. مگر مہاراج یہاں پہ جب میں نے کہا کہ میں نماز پہلے نہیں مانگا نا, نماز ہمارے پاس کیسے ہیں, آڈیو ہے, ویڈیو ہے, ڈیوٹی ہے, کتابیں ہیں, توضیح ہے, تو وقت لڑا تو خیر ہم یہ لفظ آئی تھی ہماری زبان پہ بھی اردو پڑھنا نہیں جانتے تھے تو خیر. اور ایک انٹرنیٹ ہے, ویب سائٹ ہے, سافٹ ویئر ہے, سب کچھ. کہا پھر کیا مسئلہ؟ کہا کہ کیسے پڑھے نماز؟ یہاں گرمی بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تو ہمیں پسینہ آتا. والے جی کہا کہ نہیں یہ جو ہے کہ پسینہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا. ابھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا. دوڑ کے گئے دوبارہ وضو کر کے آئے, دوسری دفعہ اللہ کا وضو ٹوٹ گیا. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سنا؟ ہم تو پتا نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خالی پسینہ آنے سے وضو ٹوٹ جایا کرتا. چنانچہ نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے ان لوگوں کا اور نماز نہیں پڑھ رہی. میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, میری بہت ساری مثالوں کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. یہ حقیقی بات ہے پورے علاقے سے تمام مومنین مرد اور عورتوں کی. میں نے پھر ایک اندازہ لگایا کہ مسئلہ چلا کہاں سے ہوگا اور یہاں تک کیسے پہنچا. اب بچپنے میں میں نے اپنے بزرگوں کی بہت کان برداشت کی اور بہت مار بھی کھائی. خیر میرے والد کا انتقال مجھے ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا, لیکن جو میرا بچپنا محلے کے ہر بزرگ کو محلے کے ہر بچے پہ پورا اختیار ہوتا. جہاں سے چار دو چار جمائے اور اگر اپنے گھر شکایت کی تو گھر والوں نے دو اور لگا بڑے بھی شکایت کر دی. تو آج کے بچوں کو تو یقین ہی نہیں آئے گا. تو پڑھنے جاتے تھے تو کہا جاتا تھا اے استاد گوشت آپ کا, ہڈیاں ہماری خالی ہڈیاں ہو جاتی ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کس بات پر؟ اس بات پر جب بڑا ہوا تو پتا چلا کہ تو بالکل الٹا مسئلہ. پانی پی رہے ہیں, کھڑے ہو کے پانی پیا, ڈانٹ پڑی. کتنے گستاخ بدتمیز پانی پینے کے آدھار نہیں پتا, پانی بہن کے پیا جاتا اور ہم بھی مان لیتے. لیکن پھر کھڑے ہو کے پانی پیے. جب بالے ہوئے اور آغاز کوئی بھی توضیح اور مسائل کھولی اور آغاز سستانی کی کتاب پڑھی اور مراجع کی کتاب, وہاں پہ یہ لکھا نظر آیا کہ آداب اور مستحبات پہ یہ ہے کہ دن کے وقت آپ کے کھڑے ہو کے پانی پیے. یہ اتنے دس سال جو ہماری پٹائی ہوتی رہی اور ہم نے تماشے اور مکے اور بزرگوں کی ڈانٹ کھائی وہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ عالم کو چھوڑنے اور عالم کے بغیر مدرسہ, عالم کے بغیر مسجد, عالم کے بغیر امام بارہ, عالم کے بغیر نہیں, اس کا یہ نتیجہ. لیکن شہزادی کونین کی زندگی کی جو سب سے بڑی فضیلت, میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ شہزادی کا نام آپ کسی کے سامنے لیجیے مومن کے ساتھ, حجاب ذہن میں آئے, فاقر ذہن میں آئے, باپ کی خدمت ذہن میں آئی, اولاد کی تربیت ذہن میں آئی, شوہر کے ساتھ برابر سے معاملت ذہن میں آئی, صبر ذہن میں آئے گا, شکر ذہن میں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ کہ تبادر ذہنی ہوتا. فاطمہ کا نام لیا حجاب, فاطمہ کا نام لیا عبادت, فاطمہ کا نام لیا گھر کے بات, لیکن فاطمہ کا نام لیا علم نہیں آتا ہے. آپ اولا کا نام لیجیے علم اور شجاعت. جبکہ علم سیدہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس پہ بہت بات ہو چکی, اور یہی علم ہے کہ جو ایمان کی سب سے بڑی صحیح اس پر بھی بات ہو چکی. صرف دو جملے میں نے عرض کیے, موضوع کا رد ملا لیں گے. اب آئیے چوتھے امام کے حوالے سے بات. یہ تیاری ہے زمانے کے امام. اچھا بھائی امام سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کروایا ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, کس دلیل سے کہہ دیا, کس کانٹیکسٹ میں کہہ دیا. اب آپ خود بتائیے جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آدمی کا دل اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے. کتاب میں پڑھنے کی ضرورت بھی پہلے نہیں ہوتی, بعد میں پڑھے. کربلا کا واقعہ ہو چوتھے امام کو اللہ نے کربلا کے 35 سال بعد تک کی ایک زندگی. 35 سال بہت بڑی مدت. 35 سال میں بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں, جوان رخصت ہو جاتے ہیں, ایک نہیں دو نسلیں بدل جاتی ہیں. یعنی چوتھے امام کی امامت جب شروع ہوئی اس وقت جوان تھے, ان کے پودے چوتھے امام کے زمانے کے اندر وہ سنبھل چکے, جسے سوشیالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ٹرن اوور ہوتا ہے جنریشن کا. 22 سال 20 سال 35 سال میں دو جنریشن. اب یہ سارے کے سارے تو وہ نہیں تھے نا جو کربلا میں حسین کی آواز سن کر بھی آنے کو تیار نہیں تھے. ان میں سے بہت سے تو کربلا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. آج آپ پیدا ہوئے اتنے سالوں بعد کربلا سنتے ہیں, دل جاتا ہے نا کاش میں آقا کے ساتھ ہوتا. اور جو کربلا کے 5 سال بعد پیدا ہوا, جب وہ 20 سال کا جواب ہوا, اس کے دن میں خواہش کاش میں کربلا میں حسین کے ساتھ ہوں. اور بہت سے ایسے تھے جو کربلا میں تھے لیکن بہت چھوٹے بچے. اب یہ سب کہاں جائیں گے, انہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کا وارث, کربلا کا محافظ, کربلا کا مبلغ, چوتھا امام موجود ہے. جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول. کربلا کے فرزند بہت چھوٹے یا پیدا ہی نہیں ہوئے. اب آپ ہمیں اجازت دیں, ہم وہی سے آگے کربلا کرنا چاہتے ہیں, ہم کربلا کا انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ مطلب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ان دونوں کے فرق کو سمجھاؤں. کوئی کربلا کا بدلا دینا پرویز ہم نہیں جگہ ہوتے تو اس وقت ہم کروا سو کے کربلا پہنچ جاتے, لیکن اب اجازت